تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء بالخصوص منا کے واقعات میں شہید ہونے والے حجاج اکرام، اس کے علاوہ دنیا پر دوسرے مقامات بالخصوص فلسطین، شام، بحرین میں شہید ہونے والے مظلومین کے لیے ایک بسر الحمد تین بسر اخلاص کی الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد وعلى آل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین له الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك اللہم لعن الاصابة التي جاحدت الحسین وشایعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة درود بجم محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت مودت ہمارے دلوں میں قرار دی. اسی خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں ان انسان کامل کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. عادت کے مطابق ابتدا میں جو آپ سے وعدہ کیا تھا کل کی مجلس میں گزارش کی ہوئی باتوں کو سمرائز کرنے کی صورت میں انگلش میں اپنے دوستوں کے لیے کہ جو اردو سے آشنا نہیں ہے اور بعض جوانوں کے لیے میں ابتدا میں پیش کرتا چلوں. ایک بار درود بھیجے محمد والے محمد. الحمدللہ وی اسٹارٹیڈ دا ٹاپک آف دا سیرہ آف امام سجاد علیہ السلام اینڈ ایز اے سم آف دا پریلیمینری ڈسکشنز وی اسٹارٹیڈ ٹمارو یسٹرڈے اینڈ ان شاء اللہ فرام ناؤ آن ورڈز وی ول اسٹارٹ the seerah of Imam Sajjad directly. But before that, I will summarize what we discussed yesterday so that those brothers and sisters who do not understand Urdu or my youths and the kids who do not understand Urdu or who prefer to listen in English, the things we discussed yesterday. But before summarizing the stuff discussed yesterday, I just want to clarify one thing, or maybe you can say that want to discuss or share you with you one point, especially with those who are directly related to the upbringing, upliftment of the kids. especially the parents, and all those centers, institutions, where in any way they are training our new generation. Whether they are madaris, Sunday madrasa, where they are schools, whatever they are. We should be very careful that on one hand, we have to deculturize our centers, and these centers should not be limited to a specific community. So definitely we should try to arrange our program in a way that these centers, these institutions should not be for just one community, okay? So specifically in this West, we should not have centers like this center is specifically for example, Urdu-speaking community, this center is specifically for Khoja community, this center is specifically for Arabs, this is for Iranians. Definitely we should have centers which are Islamic centers. We should have centers which should be Islamic. So in this way, we have to arrange the center's strategy, and the planning should be something like that. It should not be based on a specific language. But on the other hand, we should be very careful that our new generation should be aware of the languages which are truly Islamic languages, specifically Arabic. And in the second category, we can understand, our generation should understand the Persian and Urdu. Why I am saying like this? Brothers and sisters, right now we are living in an era, and that era is actually, we are in a full-fledged cultural conflict. Okay, whenever I say this word conflict, you just translate it into a word which is a three-letter word in English, which is started with W, okay? So, because you know this is 2015, as the Prime Minister said to us, so we should be very careful about that. Now, we are in a full-fledged conflict, and that conflict is between the Islamic civilization and others. Or maybe I can say like this, not just Islamic civilization. It is the conflict between the oppressed people and the oppressors. Or I can say like this, I think it will be more better, that it is a conflict between divine and those who are related to Allah subhanahu wa ta'ala and satanic forces. Okay, so this is the complete full-fledged conflict between these two forces. And one of the most important tools or instrument that is used right now in this cultural conflict is language. Language is nothing, you cannot say that language is a simple thing, no. Language is something which is quite important for us. And that's why you can understand that why our ulama and previously Allah subhanahu wa ta'ala emphasized on that whatever we perform, our namaz, our Quran, everything, it should be in Arabic. Why we cannot pray our namaz in Urdu and English and Farsi, Persian? Why not? Just think over it and see that when Islam is have a complete civilization, language is one of the basic content, basic instrument to create that civilization, okay? So we should be very careful, and we should know that we have to convey this message to our new generation that they have to learn these languages, specifically Arabic. For example, when you look at the teachings of, for example, different ulama, especially those ulama who are the reformists, maybe, for example, Jamaluddin Aghwani, or maybe in the current era, we can talk about the Shahid Mutahiri. According to Shahid Mutahiri, learning Arabic is wajib, is obligatory on all of us, to all the Muslims, that they should learn Arabic. Why is it so that in Islamic institutions, Islamic centers, we are not able to convey our message in a common mean? We have to use English. I'm not saying that we should not learn English, okay? But we should be quite aware that we have to convey our new generation that they have to learn Arabic, and I'm saying that other languages also, the Persian and the Urdu. So in this conflict, the one of the most important tool used by this Western civilization is the language thing. Just to give you an idea that when in Turkey, the Islamic, so-called Islamic country, okay, this is a modern country which is presented to us as a role model for the Islamic countries, okay. Kemal Ataturk, when he started his journey there, he started to bring a change in that society. The first thing he changed is the language. still the Turk people, they speak like Persian language, like Arabic language, okay? But when you see their writings, they are writing in an English, the ABCD, they are using almost the same writing style of the English or the other, for example, French languages, okay? So they emphasize this so much because they want to change their new generation. When the new generation wants to understand Islam, they want to read Islam, they want to read Quran, they feel themselves quite away from these things because they do not understand Alif Bata. They just know ABCD, okay? Now, it is quite difficult for them to create a understanding with these specific languages. So we should be very careful and we should try to change this, our society, in our society, bring a change so that the Arabic language specifically and other languages, other Islamic languages, we should create a movement in our society so that the youth, the older people, the young generation, they should be aware of these languages, especially Arabic, so that inshallah in long term they have a good connection with Quran, they have a good connection with the history, they have a good connection with the Islamic sources. For example, right now if you look at how rich the Arabic language is as far as the poetry and prose is concerned, how rich the Persian language is as far as the poetry and prose is concerned, how rich the Urdu language is. Alhamdulillah, we have good poetry and poets. For example, the Iqbal is known as Iqbal Lahori. He is one of the poet who, when you study that person, you read that person, you understand that how rich the culture is and how close this poetry is with the Islamic teachings. Especially when you read the poetry of Allama Iqbal in the last few years of his living, all of them, you see that he is using the Quranic ayat and the traditions and the hadith of Ahlul Bayt alayhimus salam. So definitely this language thing is quite important for us and we should emphasize on that. And I don't know, we should have a plan. We should have a comprehensive plan in our society, in our institution, in our centers, especially those who uses the suffix or prefix of Islam, okay? Those who do not use that thing, I'm not talking to those people, okay? But especially those people, those institutions, those organizations who are using the suffix or prefix of Islam, they should be aware that this is one of the most important responsibility of all of us, that we should be aware of that. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad. So yesterday we were discussing about the seerah of Ahlul Bayt alayhimus salam. First of all, I discussed the importance of history, how important it is for us that we should study the history. We should aware that what mentioned in the history, we should know the world history, we should know the history of Prophet alayhimus salam, specifically the seerah and the history of Ahlul Bayt alayhimus salam. And as mentioned, that one of the most important jewel in the precious diamond in the history is the seerah of Ahlul Bayt alayhimus salam, seerah of Masumin alayhimus salam. So that we have to be aware and we should know in detail, not the superficial understanding of the seerah. No, we have to read in detail what's going on at that time. Secondly, we discussed that in the Islamic sciences, when you look at the Islamic sciences, seerah of Ahlul Bayt alayhimus salam, seerah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Is one of the basic resource to understand the Islam, the true picture. If you want to create a true picture of Islam, you have to understand the seerah. When you are reading the Quran, you have to read you have to understand the consensus, you have to understand the ijma, and you have to understand you should have a intellect understanding of the understanding of Islam. On the fourth important thing which is mentioned by the ulama is the seerah of Ahlul Bayt alayhimus salam. So we have to understand that seerah. Now, during the discussion, we also discussed that what is the definition of seerah. We say that seerah is not just the random events which happen in the history, but seerah is actually the methodology, the way Ahlul Bayt alayhimus salam spend their days and nights in that specific time. And that seerah will be applicable in our time also, in our era also. We cannot say that, okay, Imam alayhi salam lived 1400 years ago and this seerah is not applicable to us. No. If you understand the methodology, if you understand the principles that are discussed in this seerah, then you can have these principles, you can apply on your own life today. Secondly, Now, after discussing that this is one of the most important and one of the major sources of Islamic sciences, we also discussed that why we have to understand the Seerah, first of all, because it is one of the sources of Islamic sciences. Secondly, because right now in our society, different people using different events which happen in the Seerah for Ahle Bayt alayhimus salam to say us that this thing is right and that thing is wrong. Okay, so they are using these events as an argument that something which is happening in our society, it is right, or something which is happening in our society is wrong. So first of all, you should have an in-depth understanding of Seerah. After that, you can find out that what they are saying is right or wrong. You can decide that what they are saying is right or wrong. So that's why we have to understand the Seerah in two ways. First of all, it is one of the Islamic resources. Secondly, sometimes the events which took place in the Seerah of Ahle Bayt alayhimus salam, it is used by the people either right way or wrong way. So we should have a criteria. On the basis of that, we can decide that what is mentioned by the people, is it right or wrong? Now, the last question we discussed in the yesterday's majlis is that what is the right way to study the Seerah? Is the right way that I just open a book, like some of the famous book we have in our society in Pakistan and India, for example, 14 Sitare, okay, 14 stars. I just open that book, start reading the whatever mentioned in the book, and I say, okay, this is the Seerah, and I have to, Imam alayhi salam did that, so I have to do that. No, brothers and sisters. The first and the most important thing we have to be aware of is that whenever we are studying or researching on the Seerah of Ahle Bayt alayhimus salam, we study that Seerah in a form that a single person has a lifespan of 250 years. Okay? Is it not like this that there are 14 different people who are living in different environment, they did different things? No. There is only one person who is living 250 years in different scenarios, different conditions, different environment, and he tells us that what you have to do. Now, it is our responsibility to understand the condition in our societies, in our era, and compare with the Seerah of Ahle Bayt alayhimus salam, this 250 years, and see that which condition, which environment, which scenario is most resemblance to our situation. And after that, we can say that what is our responsibility in this era, what we have to do, how we have to live, what is good for us and what is bad for us on the individual level and on the community level. So we have to read the Seerah of Ahle Bayt alayhimus salam in a way that one single person live the life of 250 years, and we have to understand that this single person, how in different environment, in the era of different khulafa, he spent his life, and how he spent his life, how he showed the reactions in different circumstances, and in that way we can understand that what is our responsibility in this society. Otherwise, definitely, as we discuss different examples, that otherwise we will feel that there is a contradiction in the life of different a'imma. Sometimes the people say that Imam Hassan alayhi salam did something different from Imam Hussain alayhi salam. So, and sometimes we feel that the Seerah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, is different from the Seerah of Imam Sadiq alayhi salam or Imam Ali Raza alayhi salam. So definitely, if we study the Seerah in this way, as a single person who lived 250 years, then definitely we have a new picture of the Ahle Bayt alayhimus salam and their Seerah, and in that way we can implement those principles in our modern life, inshallah. Please recite a salawat. Now I'm changing my channel again to the Urdu, and inshallah, sorry to the people who do not understand Urdu, and inshallah it will not waste their time, and if they want to go, they are most welcome to leave the majlis. But if they want to stay here, definitely this is one of the place where Ahle Bayt alayhimus salam, definitely if we do these type of gathering with the khulus, definitely it's the belief of our belief that inshallah Ahle Bayt alayhimus salam are with us, and they are with they are the people who are listening to us and who are watching us, and we should feel responsible towards them, inshallah. سیرہ امام سجاد کو شروع کرنے سے پہلے اس کی ڈیٹیل میں انٹر ہونے سے پہلے کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ موضوع ایک سینسیٹیو موضوع ہے ایک امپورٹنٹ موضوع ہے कुछ नुकात को, कुछ पॉइंट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि जब हम सीरत में एंटर हों तो वी शुड बी वेरी क्लियर, हमें जहन बहुत वाज़े हो कि हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं सीरत के इन मबाइस से, इन डिस्कशन से। इमाम हुसैन के अज़ादारों, एक बात बहुत वाज़े तौर पर मुझे और आपको अपने लिए क्लियर कर लेनी है, हमें अपने लिए साबित कर लेनी है, उसके बगैर सीरत की तमाम मबाइस का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो बहस ये कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे रोल मॉडल्स हैं एंड वी कैन फॉलो देम, हम उनको फॉलो कर सकते हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। क्योंकि अगर इस आर्ग्यूमेंट, इस स्टेटमेंट को मैं और आप कबूल नहीं करें और हम ये कहने कि नहीं अहले बैत अलैहिस्सलाम वाज समथिंग डिफरेंट, वो किसी और दुनिया की मखलूक थे, वो खुदावंद आलम ने उनको नूर से खल किया था, वो किसी और दुनिया के मखलूक थे, हमारा काम फ़कत फ़कत ये है कि अहले बैत के कसीदे सुने, अहले बैत के मसाइब सुने, कसीदे सुन के वाहवा करें और मसाइब सुन के गिरिया करें, ये हमारा ज़िंदगी का मकसद है, हम अहले बैत की तरह नहीं हो सकते। अगर मैं और आपके जहनों के अंदर बाज़ चीज़ें थ्योरेटिकली मैं कबूल करता हूँ और बाज़ चीज़ें प्रैक्टिकली मैं उस बात पर अमल कर रहा होता हूँ, मैं अगर आपसे बात कहूंगा तो आप कहेंगे नहीं आगा साहब किसने कहा ये, वहाँ साहब ये बात हम कबूल नहीं करते, हम कहते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे रोल मॉडल्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में झांक के देखें, मैं और आप जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी सीरत का मुताला करते हैं, मसलन सुनते हैं कि आइमा अलैहिस्सलाम के घर से एक रात में 1000 तकबीरों की सदा बुलंद होती थी, मैं और आपने कभी सोचा कि आया मैं ये काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? आप कहेंगे नहीं अहले बैत वो कोई और दुनिया के मखलूक हैं, मसलन वो काम कर सकते, मैं जो है वो कोई और, मुझे और भी सारे काम होते दुनिया में, जॉब भी करनी है, बच्चों को भी पालना है और बहुत सारे और भी काम करने। नहीं अजीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम ने इन हस्तियों को हमारे लिए रोल मॉडल बनाकर भेजा है एंड वी हैव टू बिलीव इट, हमें वाकई मानों में इस के ऊपर एतिकाद रखना होगा। आपको मशहूर जुमला जो कुरान की एक आयत भी है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलवात भेजा करें तो कोशिश करें कि बाआवाज़ बुलंद भेजें, क्योंकि रिवायतों में आया कि निफाक को दूर करती है। उम्मत के दरमियान मबूस हुए, पहला मशहूर तरीन एतराज जो कुफार की तरफ से किया गया वो क्या एतराज था कि ये तो हमारे जैसा इंसान है, खुदा ने क्यों फरिश्तों को नहीं भेजा कि फरिश्ते आते और खुदा का पैगाम हम तक पहुंचाते। रसूल का जवाब क्या था, अना बशर मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। क्यों ये कहा मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं कि मुझे भी वो तमाम जरूरतें मेरे अंदर भी मौजूद है, वो तमाम ख्वाहिशात मेरे अंदर भी मौजूद है, तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम्हें भूख लगती है मुझे भी भूख लगती है, तुम्हें प्यास लगती है मुझे भी प्यास लगती है, तुम्हें रात को आराम की जरूरत है मुझे भी सारे कामों की जरूरत है। अजीजाने गिरामी, अगर ऐसा नहीं होता मैं आपसे यहां पर आकर 10 दिन कसीदे पढ़ना शुरू करूं फरिश्तों की इबादत के, कि फरिश्ते जो है वो खुदावंद आलम ने ऐसे फरिश्ते क्रिएट किए कि जो रुकू से खड़े ही नहीं होते, पूरी जिंदगी जब से खुदावंद आलम ने खल्क किया है वो आखिरी दम तक फकत फकत रुकू में, फरिश्तों की एक बड़ी तादाद है फकत फकत सजदों में। आप कहेंगे सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाह वाह, इसके बाद आप कहेंगे वो फरिश्ते थे उनको कोई काम ही नहीं था, उनको ना खाना है ना पीना है ना कुछ और करना है, लिहाजा मैं तो ये काम अंजाम नहीं दे सकता हूँ। अजीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम ने आइमा अलैहिस्सलाम को सुपर ह्यूमन नहीं है ये लोग, बल्कि परफेक्ट ह्यूमन है, इंसान कामिल है, सुपर नेचुरल मखलूकात नहीं है, ये इंसानों की सूरत में आइडियल तस्वीर हमारे सामने पेश की है खुदावंद आलम ने कि देखो अगर तुम वाकई मानों में इंसान कामिल बनना चाहते हो, वाकई मानों में अब्द बनना चाहते हो तो ये तस्वीर तुम्हारे सामने मौजूद है। कल को मेरे सामने ये नहीं कहना कि हमें और भी काम थे और हम कुछ और काम करना चाहते इसकी वजह से मैं हम ये काम नहीं कर सके, नहीं, तुम्हारे सामने वो तमाम आइमा अलैहिस्सलाम की सूरत में प्रैक्टिकल रोल मॉडल्स पेश कर दिए कि जो इन तमाम ज़रूरियात के बावजूद कि जिसमें हमारे आइमा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें मिलता है, इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत में हमें मिलता है कि सुबह से शाम तक मेरा मौला एक बाग के अंदर काम कर रहा है, एक बाग के अंदर मजदूरी कर रहा है, वही अली अलैहिस्सलाम दीगर कामों को भी अंजाम दे रहे हैं। बाज़ उलमा बहुत खूबसूरत बात कहते हैं ये जब चीज़ें ये वाक़यात में और आप सुनते हैं तो हमारे जहनों में ये तसव्वुर आता है कि ये अमली नहीं है हमारी सूरत के अंदर। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कल का वो जुमला मैंने आपके सामने पेश किया, मक्तली जुमला कहता है, फस्ताज़ना हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त तलब की। मक्तल क्या कहता है, फ़अज़न अल्लाह, यहाँ बेटे ने जिहाद की इजाज़त तलब की, वहां बाप ने कहा कि खुदा की राह में कुर्बान किया अली अकबर तुझे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसान कामिल है, जिस कदर मोहब्बत एक बाप को अपने बेटे से होती है ये इंसान की फितरत का तकाजा है कि एक बाप को अपने बेटे से मोहब्बत होनी चाहिए। जिसको अपने बेटे से मोहब्बत नहीं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है, ये अफराद इंसान कामिल है, बस जिस कदर मुझे अपने बेटे से मोहब्बत होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा इंसान कामिल को अपने फर्जंद से मोहब्बत होनी चाहिए। और यहीं पर इमाम हुसैन का कमाल है कि इस कदर अपने बच्चे और फर्जंद से मोहब्बत होने के बावजूद जब राह खुदा में कुर्बानी की बात आई तो कहा कि खुदा की राह में हर चीज कुर्बान है। और यहीं पर जो ये कमाल है, वगरना अगर इमाम हुसैन को अपने बेटे से कोई अटैचमेंट ही नहीं होती, कोई मोहब्बत ही नहीं होती, तो फिर कोई कमाल कहाँ था यहाँ पर। मुझे अगर किसी चीज से मोहब्बत नहीं है और मैं खुदा की राह में कुर्बान कर दूं तो आप कहेंगे कि भाई आपको तो इससे मोहब्बत ही नहीं थी, आपकी तो इससे कोई अटैचमेंट ही नहीं थी, आपने कुर्बान नहीं करके क्या बड़ा काम अंजाम दिया। मुझे तो अपने बेटे से मोहब्बत है, मैं अगर खुदा की राह में कुर्बान करूं तो मैं कमाल करूंगा। नहीं अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन ने जो कुर्बानी दी उससे ज्यादा बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये सारी मोहब्बतें जो तूल मोहब्बत इलाही के अंदर हो उसके कमाल पर है ये इंसान कामिल। और उसके बावजूद क्योंकि खुदा की मोहब्बत की राह में इस मोहब्बत को कुर्बान करना था तो हुसैन के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। और जो राह हुसैन पर चलना चाहता है उसको भी इसके लिए आमादा होना पड़ेगा कि अगर जिन चीज़ों से हमारे दिलों के अंदर अटैचमेंट है उसको खुदा की राह में कुर्बान करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि हम किस कदर खुदावंद आलम के मुती और फरमा बरदार हैं। जो नुकता मैं आपको समझाना चाह रहा था और ये दरहकीकत हमारी पूरी बहस का स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर इस नुकते को, इस स्टेटमेंट को मैं और आप कबूल नहीं करते तो ये सारी बहस का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बहस नुकता ये, वो स्टेटमेंट ये है, हमें इस बात को कबूल करना होगा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम रोल मॉडल हैं और वी कैन फॉलो देम। अलबत्ता इस खाम ख्याली में नहीं रहिएगा कि हम उनके जैसी इबादत कर सकते, ये तवक्को नहीं रखिएगा। क्यों नहीं तवक्को रखिएगा? कि जब मेरा मौला जंगे खंदक में एक ज़रबत लगाता है, एक ज़रबत अली की, रसूल का जुमला क्या था, ज़रबतु अलीयिन अफ़ज़लु मिन इबादतिस सक़लैन। अब नमाज़ें पढ़ते जाएं, अब दुआएं पढ़ते जाएं, अब इबादतें करते जाएं, अली की एक ज़रबत का जवाब नहीं दे सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जैसा अमल अंजाम नहीं दे सकते हम, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनको उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं कर सकते। नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलाम चाहते ही ये थे कि वी हैव टू फॉलो देम और वो हमारा हाथ पकड़ने को तैयार है। शफात के हकीकी माना ही ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का दर हाजिर है और वो चाहते हैं उस किश्ती की तरह कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद को कहा कि बेटा आओ इस किश्ती में सवार हो, अगर इस किश्ती में सवार होंगे तो निजात पाओगे, जो इस किश्ती से आगे चला गया वो भी बर्बाद हो जाएगा, जो इस किश्ती से पीछे रह गया वो भी बर्बाद हो जाएगा। आइए अहले बैत अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार हों और हकीकी मानों में अहले बैत की तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, उन लोगों की तरह ना बने कि जो किनार पे खड़े होके किश्तियों की तारीफें कर रहे हों, किश्तियों के कसीदे पढ़ रहे हों, किश्तियों के लिए नारे लगा रहे हों, लेकिन उस किश्ती में सवार होने को तैयार ना हो। अज़ीज़ान किराम, आइए इस किश्ती में सवार हों और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाना शुरू करें। अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऑल ऑफ अस आर एम्बेसडर ऑफ अहले बैत अलैहिस्सलाम, आप और मैं इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के दरमियान अहले बैत अलैहिस्सलाम के एम्बेसडर हैं। आप सब पर एक जिम्मेदारी आती है, आप सबको और हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत का मुजस्सम बनना है ताकि दुनिया जब देखे तो कहे कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, जब ये ऐसे हैं तो उनका आका कैसा होगा। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हमको देख कर ये कहें कि ये इतने पस्त हैं तो नऊज़ बिल्ला इनके, जिसके वो मानते हैं, जिसका नाम लेते हैं, जिसका शुआर लगाते हैं, जिसके कसीदे पढ़ते हैं, वो खुदा ना खास्ता कैसा होगा। ये अगर हमने काम किया तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक कहा कि हमारे लिए बायस ज़ीनत बनना, हमारे लिए बायस शर्म ना बनना तुम लोग। आप और मैं हम सब एम्बेसडर हैं यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम का, आपका एक एक अमल, आपका एक एक آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا نمائندہ ہے. لہٰذا وی شوڈ بی ویری کیئرفل کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اور ہمیں یہ کام کیسے کرنا چاہیے اور کیسے انجام دینا چاہیے. بس ایک نقطہ, ہم اس بات کو قبول کر کے, اس اسٹیٹمنٹ کو قبول کر کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. دوسرا نقطہ جو میں آپ کو بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں, عزیزان گرامی, عزیزان امام حسین, جو کچھ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سچ ہے. اٹ از ریالٹی, اٹ از ٹروتھ. جھوٹ جو ہے وہ کتابوں میں ہی لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جھوٹ جو ہے وہ زبانوں سے ہی ادا کیا جاتا ہے. جب تک زبان پہ نہ آئے, جب تک قلم کی صورت میں, حروف کی صورت میں تبدیل نہ ہو, وہ جھوٹ نہیں ہے. جب تک آپ کے ذہن کے اندر کوئی خیال موجود ہے اس کو معیار آپ جھوٹ کہہ سکتے, وہ جھوٹ نہیں ہے. جب وہ زبان میں الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یا کاغذ پہ الفاظ کی صورت میں آ جاتا ہے تب وہ جھوٹ بنتا ہے. لہٰذا جو کچھ تاریخ کی کتابوں میں نقل ہوا ہے, جو کچھ ہسٹورینز نے ذکر کیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ریالٹی ہے, سب کچھ سچ ہے. ہمیں ایک, ہمارے ہاتھ میں ایک فلٹر ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر ہم ان حقائق کو فکشن سے جدا کر سکیں, ریالٹیز کو فکشن کو آپس میں جدا کر سکیں. ہمیں یہ معلوم ہو کہ جو چیز ذکر کی گئی ان کتابوں میں اس میں سے کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. اور اس سے زیادہ سینسیٹیو مسئلہ ایک اور ہے, اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ حساس مسئلہ ایک اور ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ بعض اوقات تاریخ کی کتابوں میں وہ چیزیں جو ریالٹی نہیں تھی اس کو ذکر کیا گیا ہے, بعض اوقات وہ حقائق کہ جو ریالٹی اس کو ذکر نہیں کیا گیا, اور یہ خود جو ہے وہ در حقیقت ایک جھوٹ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایک مثال کے طور پہ سمجھانا شروع کروں. سپوز کریں ایک مقام کے جہاں پر جو ہے وہ اسلام نے غیبت کی اجازت دی ہے, وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی رشتے کے لیے آتا ہے, کہا کہ میں اپنی بیٹی کسی مقام پر رشتے کے لیے دینا چاہتا ہوں, مجھے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اس کو اپنی بیٹی دوں یا نہیں دوں, آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی کی ایک برائی یہ ہے کہ جہاں پر غیبت نہیں کرنی چاہیے وہاں غیبت کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, اور جہاں اسلام نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ اس کو بتاؤ حقائق کی حقیقت میں کیا ہے, تو کہا کہ نہیں آغا صاحب مومن ہے, اس کی جو ہے وہ ایج زیادہ گزر رہی ہے, اگر میں نے بتا دیا تو اس کی شادی نہیں ہوگی. بعد میں وہ ماں اور اس کے والد اور والدہ جو ہے اس بیٹی کے روتے رہے, وہ لڑکی روتی رہے, اس سے مجھے اور آپ کو کیا تعلق ہے. اور ہماری سوسائٹی کے اندر طلاق کا ریشو جتنا بڑھتا رہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس سے لا علم ہے اور بے خبر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی نیکی کر دی, ایک ایسی نیکی کی جس میں جو ہے وہ پوری امت کو, پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ آپ نے غیبت کے اندر مشغول کر دیا, یہ بہت بڑی نیکی کی آپ نے. بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن جو میں مطلب کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں, ایکس کے بارے میں, وائی کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے, ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں تعریفیں کرنا شروع کروں, ماشاء اللہ نمازی, پرہیزگار, عبادتیں کرنے میں بہت یہ ہیں, دعائیں, سب جو کچھ مجھے کہنا کہتے ہیں. یہاں پہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, یہ تو بہت واضح ہے, اس کو تو جھوٹ ہے, یہ سب کے لیے واضح ہے. ایک مقام پر میں اس کی تصویر کا ایک رخ بہت واضح طور پر صحیح بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں بہت اچھا پڑھتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جو میں بتاتا نہیں ہوں. مثلاً یہ سارے نیک کام تو کرتے ہیں لیکن الحمدللہ کچھ اور بھی کام کرتے ہیں, وہ کام نے میں نے کہا کہ میں نہیں بتاتا. کل کو جب آپ کے پاس آ کے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے پاس آیا تھا, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے, تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ تو مثلاً یونیورسٹی میں بہت اچھا ہے, لیکن وہ جو سارے کام کرتے تھے وہ تو آپ نے نہیں بتایا. تو کہا میں نے تو جھوٹ نہیں بولا, جو کچھ تھا میں نے تو جو بتایا وہ میں نے سچ بتایا, ایک کلمہ آپ بتا دیں میں نے جھوٹ بولا ہوں. عزیز گرامی, آپ نے جھوٹ نہیں بولا, لیکن جو پکچر آپ نے کریٹ کی اس شخصیت کی وہ جھوٹی تصویر تھی. آپ اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں, بعض اوقات آپ کی زبان سے نکلا ہوا حرف جھوٹا نہیں ہے, وہ ریالٹی ہے, لیکن کیونکہ آپ نے کمپلیٹ پکچر پیش نہیں کی لہٰذا وہ جھوٹ ہے. اگر میں امام علیہ السلام کی سیرت کا فقط ایک پہلو اٹھاؤں اور اس کو آپ کے سامنے بڑا کرتا رہوں, مثلا آپ امام سجاد علیہ السلام کی سیرت پر آتے ہیں, اگر میں اور آپ امام علیہ السلام کی سیرت کے فقط اور فقط عبادی پہلو کو, ان کی نمازوں کو, ان کی دعاؤں کو, ان کی صحیفہ سجادیہ کے خاص دعاؤں کو بہت زیادہ پروموٹ کریں سوسائٹی کے اندر. جو تصویر میں اور آپ پیش کر رہے ہیں اس میں جھوٹ نہیں ہے. کل کو آپ مجھ سے سوال کریں کہ آپ نے سیرت امام سجاد کی بات کی تھی, آپ نے سیرت امام سجاد کیوں نہیں بتائی کہ امام نے فلاں کام بھی کیا تھا, تو میں کہوں گا میں نے 3 دن فقط فقط سیرت امام سجاد بتائی ہے, مگر سیرت امام سجاد کے علاوہ میں نے کچھ اور آپ کو بتایا؟ مثلا امام کی دعائیں مکارم اخلاق کے علاوہ میں نے کچھ آپ کو بتایا؟ امام کی رسالہ حقوق کے علاوہ میں نے کچھ آپ کو بتایا؟ امام کی مناجات طائبین کے علاوہ میں نے کچھ آپ کو بتایا؟ آپ کہیں گے نہیں. تو میں نے کہا پس اس کا مطلب یہ کہ میں نے تو کہیں جھوٹ نہیں بولا, میں نے آپ کو سیرت امام سجاد پیش کی ہے. نہیں عزیزان گرامی, یہ سیرت امام سجاد واقعی نہیں ہے. وہ تصویر جو آپ امام سجاد کی بنا رہے ہیں وہ 100% کمپریہنسو ہولسٹک تصویر نہیں ہے, وہ واقعی تصویر نہیں ہے. اور یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے کہ جو تاریخ کے اندر کیا گیا ہے, جس کے بارے میں بعض اوقات انسان حساسیت نہیں دکھاتا, بعض اوقات سینسیٹیو نہیں ہوتا, اور جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے مجھے اور آپ کو. لہٰذا جب تاریخ کی آپ کتابیں پڑھ رہے ہوں, جب ہسٹری کا آپ مطالعہ کر رہے ہوں, تو اس بات کو مدنظر رکھیے گا کہ بعض موقعوں پر تاریخ کے اندر وہ چیزیں نقل کی گئی ہیں جو حقیقت سے ان کا تعلق نہیں تھا. کیوں؟ اس کی بھی وجوہات ہمارے پاس موجود ہیں. اس وقت ہمارے پاس تاریخ کی جو مشہور کتابیں, ابھی اگر ہم لوگ تاریخ اسلام کی اگر بات کریں, مثلا آپ ابن اسحاق کی کتاب اٹھائیں, مغازی واقدی اٹھائیں, ابن ہشام کی کتاب اٹھائیں, دیگر بہت ساری کتابوں کو اٹھائیں, اس میں سے اکثر کتابیں وہ کتابیں ہیں کہ جو خلیفہ بنی عباس کی ریکویسٹ کے اوپر ان مورخین نے لکھی ہے. اور آپ خود جانتے ہیں کہ اگر آپ کو آج کے دور کا پریسیڈنٹ کہے گا کہ آج کے حالات کو یہ پچھلے چند 100 سال کی کینیڈا کی ہسٹری لکھیں, تو آپ کیا لکھیں گے اور کیا نہیں لکھیں گے وہ آپ سب کو معلوم ہے. جب ایک خاص شخص آپ کو انویسٹمنٹ کر رہا ہو, آپ کے اوپر پیسہ لگا رہا ہو, آپ کو پرووائڈ کر رہا ہو ساری چیزوں کو, تو آپ حقائق کو 100% ذکر نہیں کریں گے. لہٰذا ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو کے تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا, اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرنا ہوگا. آخری نقطہ, اور وہ نقطہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی یہ 250 سالہ زندگی ایک اہم ترین اسٹرینتھ ہے تشیع کے پاس, کہ ہمارے پاس معصوم نے 250 سال زندگی گزاری ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کے اندر, ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے اندر, اور جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بہت سارے حقائق کو, بہت ساری پریکٹیکل طریقے کار زندگی کیسے ہونا چاہیے ہمیں نظر آتا ہے. میں صرف ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں, یہ پوائنٹ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں, اگر فقط و فقط جس طرح سے اس وقت برادران اہل سنت کے پاس جو معصوم کی لائف اسپین ہے وہ فقط و فقط 23 ایئرس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اس میں سے بھی اگر آپ مکی دور کو نکالیں جس میں رسول کو بہت کلیئر اسلام کی تبلیغ کا موقع نہیں ملا, تو فقط و فقط آپ کے پاس 10 ایئرس بچتے ہیں کہ جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس عملی طور پر اپنی زندگی کو پیش کیا مسلمانوں کے سامنے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ برادران اہل سنت بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں قیاس سے استفادہ کرنے سے, بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں فقہ کے اندر استحسان سے استعمال کرنے کے لیے, اور وہ مجبور ہیں, ان کے پاس بعض اوقات آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ ان حقائق کو دور اس حقائق کو سمجھ سکے, کیونکہ جو در اہل بیت کو چھوڑتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا. اس در پہ آ کر جو ہے وہ آپ کو حق ملنے والا ہے, جس نے اس در کو تھاما وہیں سے جو ہے وہ حق ملے گا, ورنہ جو ہے وہ آپ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے. بالآخر جو ہے وہ جب علی اور اولاد علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ حق ملے گا. ہم اپنی جب اہل تشیع کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, الحمدللہ ہمارے پاس 250 ایئرس کی معصوم کی زندگی موجود ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ موقع پیش نہیں آیا کہ ان کی لائف کے اندر کوئی ایک ایسا حکمران آ جائے مملکت اسلامیہ کے اوپر کہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا ہو اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو, جو یزید کی صورت میں نظر آتا ہے. فاسق و فاجر و شارب خمر معلن الفسق آ کے اسلامی حکومت کا لیڈر بنتا ہے, جیسے آج ہمیں آل سعود کی صورت میں نظر آتا ہے. اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رسول کی زندگی میں یہ موقع پیش نہیں آیا, مجھے اور آپ کی زندگی کے اندر یہ موقع پیش آیا تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نہیں پتا چلتا, ہمیں نہیں معلوم تھا, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ معصوم نے اس حالت میں کیا کیا. لیکن امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے امام نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اگر اس طرح کے حالات پیش آئے, اس طرح کے سرکمسٹانسز پیش آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے, ورنہ میں اور آپ مجبور تھے, مجھے اور آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ایک اور بہت ظریف نقطہ یہاں پر یہ ہے عزیزان گرامی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 250 ایئرز کا اسپین نہیں ہوتا معصوم کا تو میں اور آپ بہت سی مقامات پر خطا کر لیتے, بہت سے مقامات پر غلطی کرتے. میں نے کل آپ کے سامنے سفیان ثوری کا واقعہ پیش کیا, میں نے کل آپ کے سامنے نہج البلاغہ سے امام علیہ السلام کا وہ نقطہ پیش کیا, وہ کلمہ پیش کیا کلمہ انکسار کے اندر سے, کہ جب امام علیہ السلام نے رسول اللہ کی زندگی کے ایک ایونٹ کو ایکسپلین کیا لوگوں کے سامنے کہ وہ ایونٹ جو ہے وہ اسلام کا بنیادی نظریہ نہیں ہے, بلکہ خاص انوائرمنٹ کے اندر, خاص سرکمسٹانسز کے اندر رسول خدا نے کاموں کا انجام دیا. لیکن اگر یہ کام نہیں ہوتا تو بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. آپ ایک چیز کی حقیقت کو اس کے ایٹریبیوٹ سے جدا کریں. فلسفی کے اندر شے کی ماہیت کے بارے میں, شے کی حقیقت کے بارے میں, سبسٹنس کے بارے میں, ایسنس کے بارے میں, دو حقیقتیں ہوتی ہیں. ایک شے کی ایک ایگزسٹنس ہوتی ہے, اس کا وجود ہوتا ہے, اس کا ہونا ہوتا ہے, ایگزسٹنس. ایک ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے. مثلا میں آپ کے سامنے ایک چیز اگر پیش کرتا ہوں اس وقت یہاں پر, آپ کہیں گے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے, یہ ایگزسٹنس ہے اس چیز کی. دوسرا سوال میں آپ سے پوچھوں گا یہ کیا ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے, کتاب ہے. سب جاگ رہے ہیں انشاءاللہ, الحمدللہ. یہ جو ہے وہ کتاب ہے. بس پہلی چیز یہ ہے, اٹ ایگزسٹ. سیکنڈ چیز اس کا ایسنس, اس کا سبسٹنس میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے, تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ایک کتاب ہے. اس کے کتاب ہونے کے لیے آپ کے خیال میں کیا شرائط ہیں, کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ کہیں گے یہ کتاب ہے. میں مثال دوں, اگر میں اس کتاب کی کور کو اس سے الگ کرنا شروع کروں, ابھی یہاں پہ میں آپ کے سامنے جو کتاب کو پھاڑوں, یہاں پر کور کو الگ کر دوں, اس کے بعد میں آپ کو شو کروں, آپ کہیں گے کیا ہے, ابھی آپ کیا کہیں گے, کتاب ہے. میں اس کے دوسرے کور کو بھی الگ کرنا شروع کرتا ہوں, آپ کیا کہیں گے, کتاب ہے. میں صفحات کو الگ کرنا شروع کروں, ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ چند پیجز ہیں. ایک موقع ایسا آئے گا کہ کتاب سے تبدیل ہوگی, کیا ہو جائے گی, پیجز میں تبدیل ہو جائے گی. عزیزان گرامی, بعض چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر, اس چیز کو جو تشکیل دے رہی ہیں وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کتاب کو کتاب بنا رہی ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس کے سبسٹنس ہے, وہ اس کی حقیقت ہے, وہ اس کا ایسنس ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. مثلا اس کے کور کا کوئی خاص کلر کا ہونا یہ ایٹریبیوٹ ہے, یہ ہو یا نہ ہو یہ پھر بھی کتاب ہے. اس کو میں بلیک کلر کر دوں پھر بھی آپ کہیں گے یہ کتاب ہے. بس کچھ چیزیں ہیں جو ایٹریبیوٹس ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو اس کا سبسٹنس ہے, اس کا ایسنس ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو, سادہ مثال. مثلا اگر ایک شخص جو ہے وہ بچپن سے کینیڈا میں بڑا ہوا, کینیڈا کے صرف جو ہے وہ گوروں کو دیکھا اس نے, صرف جو ہے وہ وائٹ پیپلز کو اس نے دیکھا ہے, دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ صرف وائٹ پیپل ہوتے ہیں, دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی اور کلر کا انسان ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو جو ہے وہ ایئرپورٹ سے افریقہ کی ایک فلائٹ لی اور کہا کہ جناب آپ نائجیریا میں جائے چلے جائیں. اب وہ جیسے ہی فلائٹ سے اترے گا, پہلا سوال آپ کو کرے گا کہ مجھے اپنے کس دنیا میں بھیجا ہے, یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ کون ہے, جیسے ہیومنس تو نہیں ہے, یہ انسان تو نہیں ہے, یہ کون ہے. تو آپ اس سے سوال کریں گے کہ بھائی کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ, تو کہے گا کہ بھائی انسان تو وائٹ ہونا چاہیے, انسان تو صرف اور صرف وائٹ ہوتا ہے, یہ تو بلیک کلر کی کوئی اور مخلوق ہے, سب اور کوئی اور کریشن ہے خداوند عالم کی, اور مجھے بتائیں کہ اس کا نام کیا ہے. تو آپ کہیں گے بھائی کلر جو ہے وہ انسانیت کے لیے شامل, انسان کی ایسنس میں شامل نہیں ہے, انسان کی سبسٹنس میں شامل نہیں ہے. لیکن اس شخص کے ساتھ پرابلم کیا تھا, اس کا قصور نہیں ہے. اس کا قصور کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس نے آج تک جتنے لوگوں کو, انسانوں کو دیکھا تھا وہ اسی کلر میں دیکھا تھا, ٹھیک ہے. یہ آج تک اس کینیڈا سے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کو معلوم ہو کہ کسی اور کلر کا بھی کوئی انسان اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. لہٰذا اس سے غلطی کیا ہو رہی تھی, وہ ایک ایٹریبیوٹ کو جو انسانی اسکن کا کلر تھا وہ انسان کا ایسنس سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر جب تک کلر وائٹ نہ ہو انسان انسان نہیں ہو سکتا. جب اس نے دیگر انوائرمنٹ کو, دیگر سرکمسٹانسز کو دیکھا, تو اس نے دیکھا نہیں, انسان وائٹ بھی ہو سکتا ہے, انسان بلیک بھی ہو سکتا ہے. پس کلر جو ہے انسان کے ایسنس کا حصہ نہیں ہے, بلکہ انسان کا ایک ایٹریبیوٹ ہے. اس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا. خداوند عالم کی نگاہ میں کالا اور گورا برابر ہے, خداوند عالم کی نگاہ میں عرب ہو عجم برابر ہے. فقط اور فقط جو معیار ہے وہ کیا ہے, تقویٰ کا معیار ہے. لہٰذا یہ معیارات جو میں نے اور آپ نے بنائے ہوئے کہ میں فلاں کمیونٹی سے ہوں, وہ فلاں کمیونٹی سے, وہ فلاں زبان بولتا ہے, میں فلاں زبان بولتا ہوں, یہ سارے کے سارے معیار جو ہے خدا کی نگاہ میں کوئی ارزش نہیں دے. فقط و فقط انسانیت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے. خدا بندہ ہم سب کو جو ہے تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. खैर जो मिसाल मैं आपको सामने देना चाह रहा था वही देना चाह रहा था कि ये जो रंग की मैंने आपके सामने मिसाल दी, ये शख्स क्योंकि इंसान को सफेद देखा था लिहाजा एक एटीट्यूड को ऐसे समझता रह गया। बाज़ औक़ात सीरत के साथ यही मुश्किल पेश आती है, अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी का 250 इयर्स का स्पैन नहीं होता तो मैं और आप उस शख्स की तरह होते कि जिसने कनाडा के अंदर फकत और फकत वाइट पीपल को देखा है। वो ये समझते रहते हैं कि शायद सादा जिंदगी गुजारना, शायद फ़क्र में ज़िंदगी गुजारना इस्लाम की असास है, मुसलमानों को फ़कीर होना चाहिए क्योंकि रसूल खुदा ने अपनी 23 साल ज़िंदगी के अंदर 23 ईयर्स के अंदर फ़क्र में ज़िंदगी गुजारी है, कभी भी जो है वो रिफा के अंदर ज़िंदगी नहीं गुजारी है। इसी तरह की बहुत सारी और गलतियाँ, बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स जो इस्लाम के उसूल नहीं थे, जो प्रिंसिपल्स नहीं थे, मैं और आप अपनी दानिश के अंदर उसको प्रिंसिपल्स बनाते रहते। अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद आलम का शुक्र है कि खुदावंद आलम ने हमें एक नेमत उज़्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सूरत में अता की कि जिन्होंने मुख्तलिफ हालात के अंदर मुझे और आपको ज़िंदगी गुजार के बता दिया कि ए अहले बैत के चाहने वालों, ए खुदावंद आलम के बंदो, अगर तुम खुदावंद आलम की इताअत करना चाहते हो हकीकी मानों में तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की ये 250 इयर्स की ज़िंदगी तुम्हारे सामने मौजूद है, आओ इसको हकीकी मानों में समझो, अपने हालात से इसका उसकी मुताबिकत करो और फिर जो है उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, वरना महदूदियत अगर तुमने इख्तियार की, अगर इन डेप्थ स्टडी नहीं की, अगर सही मानों में एट्रीब्यूट्स को एसेंस से जुदा नहीं किया तो तुम गलतियों का शिकार हो जाओगे। बाज़ औक़ात मैं और आप अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में देखते हैं कि बाज़ वो चीज़ें कि जिसका असल से कोई ताल्लुक नहीं, आज वो दीन का मयार बन चुकी है। वो चीज़ अगर दीन के अंदर ना हो तो हम कहेंगे ये शख्स बेदीन है। और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्लाम की असास से कोई ताल्लुक नहीं है, वो दीन का इतना बड़ा अलम बन चुका है कि अगर उसको दीन से हटा दिया जाए तो आप और मैं कहेंगे कि दीन का फातिहा हो गया है और अल इस्लाम सलाम हो गया, क्योंकि अगर दीन के अंदर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और दीनी कामों की जितनी भी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, चाहे वो आज़ादारी हो और बहुत सारी और चीज़ें, आप देखते हैं कि वो चीज़ें जिनका असास से आज़ादारी से कोई ताल्लुक नहीं है वो महवर बन चुकी हैं, वो चीज़ें कि जो असास आज़ादारी है उनको हमने साइडलाइन कर दिया है। लिहाजा ये जो मुश्किल पेश आती है उसकी असास और उसका जो रीशा है, उसका जो रूट कॉज है वो ये है कि हम सही मानों में अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को नहीं समझते। और वो दर हकीकत वो अपॉर्चुनिटी जो तशय्यो के पास थी, ये अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, ये स्ट्रेंथ थी हमारी, उसको हमने वीकनेस में तब्दील कर दिया। अजीब व गरीब है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की 250 साल जिंदगी मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरीकों से जिंदगी गुजारना, दर हकीकत ये स्ट्रेंथ थी तशय्यो की, हमने उसको जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील कर दिया। हमें जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आने लग गया अब कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्यों एक इमाम जो है वो खामोश है और एक इमाम जो है वो अलल ऐलान बगावत कर रहा है हुकाम के खिलाफ। ये दर हकीकत उस अपॉर्चुनिटी को मैं और आप ज़ाया कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेंथ थी तशय्यो की उसको मैं और आपने वीकनेस में तब्दील कर दिया है। खुदारा हकीकी मानों में सीरत अहले बैत को समझने की कोशिश करें और उससे दर्स हासिल करने की कोशिश करें, यही है जो हमारी निजात का बायस बनेगी। एक बार दुरूद भेजो, मैं माजरत खाऊं कि ये जो तीन पॉइंट्स थे तुलानी हुए और इमाम सज्जाद की सीरत में हम लोग जो है वारे नहीं सके, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर जब भी हम सीरत इमाम सज्जाद या किसी भी इमाम की सीरत को पढ़ना शुरू करते हैं, अगर इन मुकदमात के साथ, इन इस प्री रिक्विजिट के साथ हम एंटर होंगे तो हम जो है वो बेहतर तरीके से सीरत को समझ पाएंगे और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वगरना शायद सीरत पढ़ते रहेंगे लेकिन हम उसको हकीकी मानों में अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा नुकता जो मैं कल की मजलिस में तकरार कर चुका हूँ और आज दोबारा तकरार कर लूँ, वो ये कर रहा हूँ कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की 35 इयर्स की ये लाइफ स्पेन कि जो कल जो मैंने जिक्र किया था, दर हकीकत तशय्यो का सेंसिटिव तरीन दौर है तारीख का, कि जिसके अंदर इमाम अलैहिस्सलाम ने तशय्यो को डार्क एज से गोल्डन पीरियड के अंदर लिखे गए, जब तशय्यो अपनी सख्त तरीन दौर गुजारी थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कोई इमाम का नाम लेवा नहीं था, अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहने वाला नहीं था। वहां से इमाम ने उस मकाम पर पहुंचा दिया तशय्यो को कि जब हजारों लोग इमाम बाकर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से फैजियाब हो रहे हैं। जब جب اس کی بات کریں تو یقیناً ان 3-5 دنوں کے اندر اس سیرت کو کمپریہنسو طریقے سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مجھ جیسے ادنا طالب علم کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سیرت کو، اس جامع سیرت کو آپ کے سامنے پیش کرے. یہ جو کچھ کام کیا جائے گا ان چند دنوں کے اندر فقط اسٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے آپ کو، یہ درک اگنیشن ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھائیں. فقط اتنا جان لیں کہ اب تک ہم جہل مرکب کا شکار تھے، ہم ایسی اگنورینس کا شکار تھے کہ جب ہمیں خود کو نہیں معلوم تھا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے. بس فقط یہ چند مجالس یہ کام کریں گے میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں اب تک امام سجاد کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، اور ہم اس بات کو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ لے سیرت کو سمجھنے کے لیے، سیرت کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے، امام سجاد علیہ السلام کی اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی سیرتوں کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کے لیے ایک قدم بڑھائیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ 3 دن یا 5 دن کی مجالس اٹینڈ کر کے میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی ہے. نہیں، یہاں سے آپ کی ذمہ داری شروع ہو رہی ہے عزیزان گرامی. حضرت علی امام حسین، کربلا عاشور کے دن ختم نہیں ہوتی، عاشور کے دن سے شروع ہوتی ہے. شاعر ایک فارسی میں بہت خوب جملہ کہتا ہے، کربلا در کربلا میمان گر زینب نبوت. کربلا کا نام و نشان جو ہے وہ ہستی سے مٹ جاتا اگر امام سجاد جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہوتی. بس آغاز کربلا ہے عاشور، اور یہ جو کام میں اور آپ کر رہے ہیں یہ درحقیقت ان عظیم ہستیوں کی کہ جن کا احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ جنہوں نے اسلام کا نام آج تک زندہ رکھا. وہ مشہور جملہ آپ کو معلوم ہے جب امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص آ کے کہتا ہے کہ مولا، کربلا میں آپ کی بابا کی فتح ہوئی یا یہ بنی امیہ کی فتح ہوئی؟ کا اذان کی آواز آنے دو اور دیکھنا کہ کون فاتح ہوا تھا. یا بعض روایتوں کے مطابق کسی کو کہا کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ اور مجھ سے آ کے بات کرنا. جب راوی آ کے سوال کرتا ہے کہ مولا میرے سوال کا جواب کہا، جواب مل گیا تمہیں، اسی نماز کی خاطر، اسی دین کو قائم کرنے کی خاطر یہ ساری قربانی دی گئی. دین کا قائم رہنا، دین کا نام لیا جانا اس بات کی گواہی ہے کہ حسین زندہ ہے، حسینیت زندہ ہے، حسین کو فتح حاصل ہوئی ہے، اور باطل جو ہے وہ سرنگوں ہوا ہے، اور باطل جو ہے وہ فنا ہوا ہے. ظاہری طور پر فتح حاصل کرنے کے باوجود آج 1400 سال گزرنے کے بعد میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عربین پہ انشاءاللہ آپ اور میں مظاہرہ کریں گے کہ کتنے ملین افراد جو ہے وہ حسین کا نام لیوا ہے، حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہاں ہیں یزید اور اولاد یزید؟ کہاں ہیں وہ اس زمانے کے فرعون کہ جو حسین کے جسم کو قتل کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ نام حسین کو ہم نے مٹا دیا؟ نہیں عزیزان گرامی، نام حسین زندہ ہوا ہے. اس بیج کی طرح جب زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک تناور درخت بنتا ہے، کا شجرتن طیبہ. حق کی مثال ایسی مثال ہے کہ حق جس قدر دبایا جائے گا زمین کے اندر اتنا ہی جو ہے وہ درخت کی طرح تناور ہو کے باہر نکلے گا، کیونکہ یہ شجر طیبہ ہے. اور نام حسین، ذکر حسین، یاد حسین، مکتب حسین اس شجر طیبہ کی مانند ہے کہ یہ دنیا جتنا مٹانا چاہے گی اتنا وسیع ہوتا جائے گا، اتنا پھیلتا جائے گا، اتنا تناور ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ اپنے فروٹس، اپنے ثمر جو ہے وہ دنیا کو دیتا جائے گا. ایک بار درود بھیجیں محمد والے محمد. آج روز جمعہ ہے اور آقا اور مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے منسوب دن. شاید امام حسین علیہ السلام کی عزا کی تعزیت جس ہستی کو مجھے اور آپ کو دینی چاہیے اور جو حقیقی معنوں میں اس غم کا سزاوار ہے، جو حقیقی معنوں میں حسین کا غم منا رہا ہے، اس ہستی کا نام، جو وہ ہستی میرا آقا و مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. زیارت ناحیہ میں میرا جملہ کہتا ہے، آپ دعائیں ندبہ میں اس بات کی تلاوت کرتے ہیں، عین طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ ہستی کہ جو آ کے اپنے جد، اپنے آقا، اپنے بابا کا کے خون کا انتقام لے گی. اور زیارت ناحیہ میں میرا مولا اس طرح سے فریاد کرتا ہے، شاید یہ زیارت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ہو، میرا مولا کہتا ہے، فلا بقین علیک صباحا ومسا ولن دبن علیک بدل الدموع دما. اپنے جد امام حسین کو خطاب کر کے میرا مولا کہتا ہے کہ آقا و مولا میرے جد امام حسین, میں صبح و شام آپ کی غم میں گریہ کرتا ہوں. مولا کیسا گریہ کرتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں بدلت دموع دما, میں آنسو نہیں بہاتا, میں خون کے آنسو روتا ہوں اپنے جد کے گریے میں, غم کے اندر. عزیزانِ گرامی, حسین کے غم میں اس کا فرزند گریہ گناہ ہے. وہ انتظار کر رہا ہے میرا اور آپ کا, کہ میں اور آپ کا منتظر ہے کہ ہم تیار ہوں اور خون حسین کا حقیقی معنوں میں انتقام لیا جائے. آئیے سب مل کے بارگاہ حسینی میں امام زمانہ کی نیابت ایک سلام کرتے ہیں. لیکن یہ سلام آج جسم حسینی کو میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ان سفر کے ایام کے اندر, محرم کے ایام کے اندر نہیں معلوم کہ حسین کا سر کس دربار کے اندر موجود ہے. آئیے سر حسین کو سلام کرتے ہیں. زیارت نائیہ میں میرا مولا کہتے ہیں السلام علی الخدیب شیب الخدیب, اس داڑھی پر میرا سلام ہو کہ جو خون میں آغشتہ ہو گئی. السلام علی شیب الخدیب, میرا سلام ہو اس داڑھی پر کہ جو خون میں آلودہ ہو گئی. السلام علی خد تریب, ارے میرا سلام ہو ان گالوں پر جو مٹی میں آلودہ ہو گئے. مولا امام زمان سلام کرتے ہیں. آئیے مولا کی نیابت میں آقا امام حسین کو ایک سلام کرتے ہیں, لیکن امام حسین کے اس سر کو سلام کرتے ہیں. آئیے سب مل کے اپنے آقا اور مولا کو خلوص دل کے ساتھ مولا امام زمانہ کی نیابت نے السلام علی الحسین, ایسے نہیں سب ساتھ مل کے السلام علی الحسین وعلی علی. مقتل کا جملہ یہ ہے کہ حسین کا سر ابن زیاد کے دربار میں, اس شرابی کے دربار میں تشت میں رکھ کے اس کے سامنے لایا گیا. یہ نا نجیب ایک چھڑی کو اٹھاتا ہے, حسین کے ہونٹوں پر رکھنا شروع کرتا ہے. رسول خدا کا ایک صحابی زید ابن ارقم, اس سے برداشت نہیں ہوا, کہا ابن زیاد تجھے خدا کا واسطہ اپنی اس چھڑی کو اس پاک ہونٹوں سے ہٹا لے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا کا رسول حسین کے ان ہونٹوں کا بوسہ لیتا تھا, یہاں تک کہ زید ابن ارقم سے برداشت نہیں ہوا, ابن زیاد کے دربار سے لوگوں کو برا بلا کہتا ہوا نکلنا شروع ہوتا ہے. میں کہوں گا زید ابن ارقم بہت آسان تھا تم پر کے دربار سے نکل گئے, ارے اسی دربار سید سجاد موجود ہے, ارے اسی دربار میں زینب کبریٰ موجود ہے جنہوں نے پوری زندگی حسین کو رسول کے ساتھ دیکھا ہے, ارے رسول کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے نہیں معلوم اس بہن نے کیسے برداشت کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ, لا معبود سواك يا ارحم الراحمين. ما تم حسين.